آئی ہیں اخلاقی روایات، ان میں دروازے پر کسی سربان کو کھڑے کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ مگر یہ کہ کوئی ضرورت ہے تو ضرورت کے تحت یہ کام ہو سکتا ہے، ورنہ شان اور شوکت بڑھانے کے لیے اس طرح کرنا منع ہی ہے۔ اپنی بحث میں داخل ہوتے ہیں،
در بحث ما رسیدیم به مباحث
معاد میں ہم نے کچھ مباحث بیان کی،
و در هفته گذشته به شکل فهرستی مباحثی رو بحث کردیم.
گذشته هفته میں فهرستوار کچھ مباحث ذکر کیے،
یک ارتباط ارواح با تازه واردان بود در اون عالم،
اون مباحث کی فهرست یہ تھی کہ جب کوئی انسان مر کے اس کی روح اس عالم میں منتقل ہوتا ہے تو وہاں موجود ارواح اس کے استقبال کو آتے ہیں۔
روایات نام در اون نمونه عرض کرده،
اور بطور نمونہ ہم نے کچھ روایتیں بھی نقل کی۔
مسئلہ دوم مسئلہ این بود که ارواح آیا به دیدن بستگانشون میان یا نه، این رو هم به طور اجمال حرف زدیم.
اور دوسرا مسئلہ یہ کہ ارواح دنیا میں موجود اپنے بستگان اور اپنے متعلقین سے ملنے کے لیے وہاں سے آتی ہیں یا نہیں،
راجع به اعمال و کردار و گفتار و رفتار بازماندگان نسبت به مسبب‌ها عرض داده،
اور یہ بھی بیان کیا کہ باقی بچنے والے اپنے گزشتگان کے لیے کچھ کر سکتے ہیں یا نہیں، یہ بھی بیان کیا۔
خب منتها در اون روز دو تا روایت رو خوندیم که به ذهن دوستان آمده بود که این روایات با این دو روایت با هم یک تضارب و تخالفی داره،
لیکن وہ ارواح جب یہاں پر آتی ہیں اور یہاں ہمارے اعمال کو دیکھتی ہیں تو ان کی کیفیت کیا ہوتی ہے، اس حوالے سے کچھ روایات ہم نے نقل کیے تھے، ان روایات میں بظاہر ایسا لگتا ہے کہ کلیش ایک دوسرے کے ساتھ تضاد ہے۔
یکی از خانمان نویسته بود که آقا فرزهی روایت با اون روایت چگونه، و بعد دوستان این جلسه هم یه سوال بکردن،
یک خواهر نے بھی لکھ کے بھیجا تھا کہ دو روایات کے درمیان تضاد ہے اور یہاں موجود برادران میں سے بعض نے بھی یہ سوال اٹھایا تھا۔
نا افتخار رہا ان دقت ها قابل ارزش ها،
کہہ رہے ہیں کہ اس طرح سے درس میں غور کرنا اور سوال اٹھانا قابل تقدیر ہے۔
در یک روایت این بود که مؤمن رو نمیگذارن مشکلات، مسائل، ناراحتی های بستگانش در این عالم مشاهده کنه.
اچھا وہ تضاد ان دو روایات میں سے غور کر لیں، ایک روایت میں یہ بات آئی تھی کہ مؤمن کی روح جب یہاں آتی ہے تو اس کے بستگان اگر کسی مشکل میں ہیں تو اس مؤمن کی روح کو وہ مشکلات نہیں دکھائی جاتی ہیں، اس لیے کہ اگر وہ ان مشکلات کو دیکھے تو رنجیدہ ہو، اور رنجیدگی اس عالم میں ان کے لیے نہیں ہے مؤمنین کے لیے۔
اما کافر ان مشکلات خانوادش رو میبینه و خوبی هاشون رو هم میبینه، به صدق خوبی ها حسبت میکنه که چرا من نمیتونم.
اما کافر کو وہ سب باتیں دکھائی جاتی ہیں، اگر جہاں گھر میں کوئی غمناک حادثہ یا واقعہ ہوا ہے تو وہ بھی دکھاتے ہیں، اور یہ کسی اچھے کام میں مشغول ہے وہ بھی دکھاتے ہیں تاکہ وہ حسرت میں مبتلا ہو جائے.
روایت دوم این بود که از هر کسی که از این دنیا می رود خوب و بد حال را خواهد دید.
دوسری روایت یہ تھی کہ جو کوئی بھی اس دنیا سے جاتا ہے اس کی روح جب واپس آتی ہے تو یہاں اچھائیوں کو دیکھے خوشحال ہو جاتی ہے وہ روح، اور برائیوں کو دیکھتی ہے تو رنجیدہ ہو جاتی ہے.
این ایک سوال ہے بین این دو تا روایت بعد چگونه؟
تو یہاں خود بخود سوال تو اٹھنا چاہیے. ایک روایت نے بتا دیا رنجیدہ کرنے والے حالات اسے نہیں دکھائے جاتے ہیں، اور دوسری وہ روایت میں ہے کہ وہ بھی دکھائے جاتے ہیں.
یکی میگوید بدی ها رو نمیبیند، دیگری میگوید میبیند.
تو برائیوں کی نسبت تضاد واقع ہوگی. روایت یہاں ہے.
چیه مسئله؟ برای اگر دوستان یه دقت بیشتری میکردن یه
اگر ہمارے یہ دوست جنہوں نے سوال اٹھایا ہے، اور خود آبا نے اس سوال اٹھانے کی بھی تقدیر اچھا ہے، لیکن اب فرما رہے ہیں کہ ذرا غور کر لیتے تو یہ سوال نہ اٹھتا.
روایت دوم سألته عن المیت مطلق المیت. روایت اولی مربوط به مؤمن، اون حکم مطلق المؤمنه مطلق المیت در مورد میت مومن تخصیص بوده. خیلی قشنگ.
اچھا، وہ جس روایت میں کہا گیا ہے کہ اچھائیاں بھی دکھائی جائیں گی برائیاں بھی دکھائی جائیں گی، اچھائیوں پر وہ خوش ہوگا برائیوں پر وہ رنجیدہ ہوگا، یہ کسے ایسا کیا جائے گا؟ راوی نے میت کے بارے میں پوچھا تھا کہ کیا میت واپس آ کے اپنے بستگان کی حالت دیکھ سکتا ہے؟ تو امام نے میت کے بارے میں یہ جواب دیا جی ہاں، مردہ وہ آ کے دیکھ سکتا ہے، اچھائیوں کو دیکھ کے خوشحال ہوگا اور برائیوں کو دیکھ کے برا وہ رنجیدہ ہوگا. اما دوسری روایت ہے مومن کے بارے میں سوال ہوگا.
تم که دمه در ایسانگی همه رو بگردی و اما آقای بطری که آمد
مثلا
که
یه حکم دیتی جائے که جو بھی آتے ہیں ان کو دیکھ لو که تفتیش کر لو یا کیا کرتے ہیں چیک کر لو.
آپ کو نہ داری
مار کہتے ہیں کہ میں اس صفائی نہیں ہوں، لیکن مثال بطور مثال ہے، مثال بھی کیا سمجھا مانچا نہیں کیا جائے تو سب کو چھانبین کر لو، مگر جن کو آپ جانتے ہو ان کے بارے میں تحقیق نہ کرنا. تو یہ اس کی طرح ہے مطلق مومن کے لیے، مطلق میت کے لیے تو یہ ہے کہ وہ اچھائیوں کو دیکھ کے خوشحال ہو جائے برائیوں کو دیکھ کے ناراحت ہو جائے رنجیدہ ہو جائے. لیکن میت مومن اگر مومن ہو تو اس کے لیے رنجیدہ کر دینے والے واقعات نہیں دکھائیں گے.
پس در یک روایت خود عام مطلق ہے، در روایت دوم آمده این مطلق رو غیر زده.
ہاں، پس وہ میت کے بارے میں جو سوال کیا گیا میت کیا باقی معاملگان کے حالات کو دیکھ سکتا ہے یعنی مطلق میت کی بات ہے. وہ جو دوسرا سوال جو دوسرے فرق کے بارے میں مومن کو رنجیدہ کرنے والے حالات نہیں دکھائے جاتے ہیں، یہ مومن اس مطلق کو غیر لگا دیتا ہے، یعنی میت کو اچھا برا دکھایا جاتا ہے مگر یہ کہ وہ میت مومن ہو تو اس کو رنجیدہ کرنے والے حالات نہیں دکھائے جاتے.
معلوم شد؟ نه؟
مثلا انشاءاللہ.
خب اگر توضیح بیشتری هم خواستن انشاءاللہ بعد، همینقدر کافیه و البته این نکته یه ذریعی بحثت کنم
که سوال اچھا چھا اور اصولی مزاج اگر کسی کے پاس ہو تو وہ اس کے حساب سے اسے حل کر سکتا ہے. علم اصولی تو وہاں پر یہ بحثیں ہوتی ہیں کہ مطلق اور مقید دو متضاد چیزیں سامنے آئیں تو اس کا طریقہ کار کیا ہے. وہ اسی مقید قید کے ذریعے سے مطلق کو یا خاص کے ذریعے سے عام کو تخصیص دی جاتی ہے.
امروز
میخوایم
وارد یہ بحث بشیم و امون اینکه ارتباط با ارواح می شود یا نه. این مسئله مسئله بسیار مهمی
آج بھی ایک مهم بحث کو ہم چھیڑنے جا رہے ہیں وہ یہ کہ وہ بحث آپ کو یاد ہے ارواح ہم سے رابطہ کرتی ہے یا نہیں. وہ بحث ختم اب ہم ان سے رابطہ کر سکتے ہیں یا نہیں یہ بحث ہم چھیڑ چھیڑ
می شود یا نه.
پوسیبل ہے
بنا نداشتیم که این بحث را این چنین دنبال کنیم. بعضی از دوستان من گفتم خیلی مجمل بود بحث قبل، یه خود مفصل
تر اراده نہیں تھا کہ اس بحث کو چھیڑوں لیکن بعض لوگوں نے کہا کہ وہ گزشتہ بحث بہت مجمل تھا تو اب میں چاہتا ہوں کہ اس کو تھوڑا سا بیان کر دوں
و امروز بنا داریم شما را خسته کنیم.
آج ان شاء الله تھکا جاتے ہیں
بمی خیر به نحوه ارتباط با ارواح مقداری حد
اور آج ارواح کے ساتھ ارتباط کس طرح ممکن ہے اس کے بارے میں کچھ گفتگو کریں گے.
چرا این بحث شما من دارم مطرح میکنم اینجا؟
اچھا اس بحث کو چھیڑنے سے پہلے تمہیدن ایک سوال ہے اس بحث کو چھیڑنے کا فائدہ کیا ہے کیوں میں چھیڑنے چاہتا ہوں؟
به دلیل این که شما ها مبتلا هستید به این بحث تو جامعه
یہ اس لیے کہ معاشرے میں اس طرح کی گرفتاریاں ہیں.
در این چند سال چند ده سال اخیر عده‌ای پیدا شدن و گفتن پیغمبر که مرد مرد تماما ارتباط نه.
این آخری چند دهائیوں میں مسلمانوں میں اس طرح کے تفکرات بھی پیدا ہونے لگے کہ وہ یہ سوچتے ہیں کہ جو مرتا ہے تو مرتا ہے ختم رابطہ کی گنجائش نہیں ہے. حتی وہ اگر پیغمبر بھی ہوئے دنیا سے چلا جائے تو مر گیا اس سے کیا رابطہ کرنا ہے.
ولذا توسل را مسائل دیگر رو منکر منشأش همین
اسی لیے توسل کے جو منکر ہیں وہ اس انکار کا منشا یہ ہے مرنے والا تو ختم ہو گیا اب آپ اس سے کیا رابطہ کریں گے.
دیکھیے بابا مرد و تمام شد
مر گیا اور ختم ہو گیا
مرد و خاتمه پیدا کرد
مر گیا خاتمہ پایا.
حالا میخوایم این رو بحث کنیم که آیا میشود ارتباط گرفت یا نه.
اب یہ ہم بحث کرنا چاہتے ہیں کہ کیا اس سے ہمارے لیے رابطہ کرنا ممکن ہے یا نہیں.
فقط و فقط در همین بخش بحث میکنیم در بخش توسل و اون مسائل اصلا وارد نمیشیم در همین بخش بحث
میکنیم. اچھا یہ ذہن میں رکھیے کہ وہ بحثیں ہم نے جو جن کا ذکر کیا کہ مثلا توسل کا انکار اس مبنا کے انکار کی وجہ سے ہے اس سے آپ یہ نتیجہ نہ لے لیں کہ مثلا ہم پھر توسل کی بحث کریں گے نہ وہ نہیں کر دیں گے. صرف یہ بحث کرنا ہے کہ رابطہ ممکن ہے یا نہیں.
پس عرض
میکنم
قضایای فلسفی تقسیم میشن به دو قسم. میخوام خیلی آهسته روان یواش بیرون بگم که وارد یه فاز دقیقی بشید.
بسم الله الرحمن الرحیم مشکلات کا طرف جا رہے ہیں. بسم الله الرحمن الرحیم فلسفی قضایا قضایا یعنی جملات دو قسم کے
قضایای فنی تخصصی یا تخصصی.
کچھ قضایا ایسے ہیں کہ وہ خاص ہیں فلسفہ کے ساتھ اور فنی قضایا ہیں،
مثل اینکه بحث با حق با وجود است یا ماهیت یا مسائل دیگری که مترتب بر این مبحث و مباحث دیگر.
مثلا فلسفه میں قضیه یہ ہے کہ وجود اصیل ہے، یہ قضیه ہے، یہ قضیه یہ محض فلسفی فن قضیه ہے.
قسم دوم از قضایا قضایای عمومی است در فلسفه.
فلسفه کے قضایا میں سے دوسری قسم یہ ہے کہ وہ قضیہ عمومی ہے،
قضایای عامہ،
کہ ان کو قضایای عامہ کہا جاتا ہے جو فلسفے میں بھی استعمال ہوتے ہیں غیر فلسفہ میں بھی.
ان قضایای عامہ با فطرت عجیب شده، یادتون باشه
یہ قضایای عامہ جو فطرت جو فلسفہ میں بھی غیر فلسفہ میں بھی استعمال ہوتے ہیں یہ فطرت کے ساتھ ہم آہنگ ہیں،
چون با فطرت عجین است داخل در فطرت اسرا برای خیلی یا بازه که وارد این مباحث میشه.
اگر قضایا اس قسم کے ہوں، جملے اس قسم کے ہوں کہ وہ فلسفے میں بھی غیر فلسفے میں بھی ان کا مورد استعمال ہو، وہ فطرت کے ساتھ ہم آہنگ ہو، فطرت کے اندر داخل ہوں، تو جو بھی فطرت رکھتا ہے وہ اس قضیے کو سمجھ سکتا ہے.
مسئلہ حیات در برزخ از قسم دوم.
اچھا، حیات برزخی پہلے قسم ہے یا دوسری قسم ہے؟ کہہ رہے کہ نہیں یہ دوسری قسم سے
از قسم دوم ہے، با فطرت عجین.
اور قسم دوم ہے یعنی فطرت کے اندر داخل چیزوں میں سے، فطرت سے ہٹ کے نہیں الوجود و اصالت الوجود کی طرح نہیں ہے کہ جو فطرت سے ہٹی ہوئی ہوئی.
حالا این که بخوایم بفهمیم این معنای فلسفی را، سه مسئله باید براتون واضح بشه. بحث از روح ها، سه مسئله باید براتون واضح بشه.
خب اس قضیه کو اچھی طرح سے حل کرنے کے لیے، سمجھنے کے لیے تین باتیں ہمیں پہلے سے واضح ہونی چاہیے.
لیکن ببینا مشکل ہے یا نہیں
ہے؟ نا مشکل.
یک حقیقت انسان چی؟
نمبر ایک، انسان کی حقیقت کیا ہے؟ یہ واضح ہونا چاہیے.
آیا حقیقت انسان این هیکل مادی که مجموعه ای از رگ و پوست و استخوانه یا نه چیز دیگری هم هست؟
کیا انسان کی حقیقت یہ صورت جسمانی ہے کہ جو مشتمل ہے رگوں پر، کھال پر، گوشت پر اور ہڈیوں پر؟
آیا ورائے این هیکل یک جوهری حقیقتی موجود هست یا نه؟
اس صورت جسمانی کے پیچھے یا اس کے اندر ایک جوہر انسانی غیر حقیقت ہے یا نہیں؟
کہ بے واسطے اون جوہر و گوہر انسان انسان.
تاکہ ہم یہ کہیں کہ نہیں کوئی جوہر ہے، اور اس جوہر کو گوہر بھی کہنا چاہیے کہ اس گوہر گرام بہا کی وجہ سے انسان انسان ہے.
و انسان مخاطب به خطاب شریف انا انشأنا خلقا آخر.
اور اسی گوہر اور جوہر کی وجہ سے خدا نے انسان کو یہ خطاب کیا کہ ہم نے اسے خلق آخر بنا دیا.
پس باید بحث کنیم که آیا انسان همین مجموعه هیکلی است
یک حقیقت و جوهری موجود.
بس ایک بات تو یہ ہے کہ جسے سمجھنی ہے کہ کیا انسان اس کی یہ جسمانی شکل و صورت اور یہ شکل و صورت جس مادہ میں ہے یہی ہے، یا یہ کہ اس مادہ اور اس صورت کے پیچھے کوئی اور حقیقت ہے، کوئی اور جوہر ہے، کوئی اور گوہر ہے؟ میں سے سمجھنا چاہتا ہوں
مسئلے دومی است که مرد چیه، اینو بحث کردیم قبلا.
دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ موت کیا ہے؟
آیا مرد وفات و انعدام است، نیستی و نابودی است، ضلالت فی العقل است یا نه موت انتقال است؟
اچھا موت، موت کی حقیقت کیا ہے؟ موت کی حقیقت کیا وفات اور انعدام ہے؟ انعدام عدم سے ہے، نابود ہونا، یعنی نابودی اور نیستی ہے، یا یہ کہ توفا اور انتقال ہے؟ یہ پہلے بات ہو چکی ہے یعنی بار بار
سے بین این عالم و اون عالم ارتباط چندادنی هست یا نه؟
تیسرا مسئلہ جس کو حل کرنا چاہیے، دنیا اور آخرت دو جدا جدا عوالم ہیں، یا یہ کہ دنیا اور آخرت پیوستہ اور بہم مربوط ہیں؟ اسے بھی سمجھنا ہے.
اس سے
تاس
یک انسان چی حقیقت، دو حقیقت مرد چی، سے ارتباط بین این عالم و اون عالم چطور است؟
ہاں یہ تین حقیقتیں ہمیں سمجھنی ہوں بغیر ترجمے کے حال میں.
این سه تا حقیقت یادتون باشه کار بهش داریم.
این تین حقیقتوں کو اچھی طرح ذہن نشین کر لیں، ان سے ہمیں کام لینا ہے بعد میں.
یعنی حقیقت انسان چیز، حقیقت مرد چیز، ارتباط بین این عالم و اون عالم چیز.
پھر تکرار کرتے ہیں، حقیقت انسان کیا ہے، حقیقت موت کیا ہے، دنیا اور آخرت کا رب کس طرح کا ہے؟
برادران اگر خسته بشید حق دارید.
بھائیو اگر تھک جاؤ، اگر تھک جاؤ تو آپ کا حق ہے.
اما یادتون باشه، یادتون باشه تا این سختی ها رو نکشیم چیزی به دست نمیاریم.
لیکن یہ یاد رکھو، اس طرح کی علمی تھکاوٹوں سے نہیں گزریں گے تو کہیں نہیں پہنچے گے.
یاد مباشر مدرس نباید جای تحریک احساسات تنها باشد. احساسات میخواییم، تحریک جمع میخواییم، اما مدرس باید جای شکوفایی خرد و اندیشه و عقل.
یاد رکھیں کہ ہماری مجلسیں صرف تحریک احساسات کی جگہیں نہ ہوں. تحریک احساسات اچھا ہے بشرطی کی عقل کی شکوفائی بھی ساتھ ساتھ ہو.
درست، انشاءاللہ باید
این
نشینین را بریم،
البته
سخت،
باید اون سکر کنیم
مباحث، مجبور ہیں البته این مباحث در مدارس علمی هم بعد نمیدونم چقدر سال ها میجا ما اومدی حالا فضولی کردی همین کاری داریم انجام میدیم.
که ها کہہ رہے کہ یہ سختیاں تو اٹھانی ہوں گی، اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں، راستہ یہ ہے سختیاں اٹھاؤ تو کہیں پہنچو. البتہ اس کے بعد ایک فٹ نوٹ میں آغا نے یہ بھی کہا کہ یہ بحثیں حوزات علمیہ میں بھی کئی سال طالب علموں کو آمادہ کر کے ان کے ذہن تیار بنانے کے بعد یہ بحثیں انہیں دی جاتی ہیں اور ہم نے ذرا جلدی کی.
بلی سعی میکنیم با بیانی روان و راحت العمومی خدمتتون عرض کنیم
که هم کوشش کریں گے کہ آسان بیان میں نکلنے کے قابل بنا کر آپ کے سامنے پیش کریں گے. اچھا ترجمہ کیا
مطلب اول حقیقت انسان چیز.
پہلا مطلب یہ ہے کہ حقیقت انسان کیا ہے؟
آیا همین است که میبینیم یا ماورای او یک جوهر و حقیقتی هست؟
اچھا انسان کیا ہے؟ یہ شخص و صورت، یہ مادہ جو گوشت و ہڈیو مثلا کھال و خون و ان پر مشتمل، یہی انسان ہے یا ان کے اندر جوہر انسانیت کوئی اور ہے؟
مادیون میگن انسان مسالس و مادہ ہے.
مادیین کا خیال ہے کہ انسان مادہ کے ساتھ مساوی ہے، مادہ ہی مادہ کی کامل ترین شکل انسان ہے. بس
انسان مساوی اس پر مادہ
ہے، انسان از ایکول ٹو مادہ ہے.
ماورا ہو چیز
اور کچھ نہیں ہے.
ماتریالیزم دیالکتیک هر وقت همین که بابا تو چیزی نیستی غیر از همین.
اچھا میکنلیزم دیالکتیک ان کی رائے یہی ہے، وہ کہتے ہیں بس انسان مادہ ہے جیسے کائنات کے اور چیزیں مادہ ہیں، اسی طرح سے انسان بھی مادہ ہے اور کچھ نہیں.
اینا خیال مکنم یہ چیزیں نو آور ہیں.
اور پھر اس بات کو ذکر کر کے خوش فہمی میں بھی رہتے ہیں.
نا تو بعضی از معتزلی ہم رو در قدیم الایام گفتا جدید نہیں،
اور یہ خیال کرتے ہیں کہ شاید ہم نے کوئی نئے انکشاف کیا ہے، یعنی یہ بات کر کے خوش بھی ہوتے ہیں.
بچون میگن انسان مساوی سوا مادتے باید رو روی تھوڑی معنی کنن که مادتی یادتون باید.
اچھا یہ چونکہ انسان کو مادہ کے ساتھ مساوی سمجھتے ہیں، اس لیے مجبور ہیں اگر روح کے بارے میں بات درمیان میں آ جائے تو روح کی بھی ایسی تفسیر کریں کہ وہ مادہ کے ساتھ ایڈجسٹ ہو سکے.
گفتن آقا این جانی که شما ازش نام میبرید میگید مجرد است، نه بابا، ما حسد فعل و انفعالات بدنیست که در ظاهر برود میکنه. بدن ما حسن فیلوان فرات مادی، چیزی که ما حسن فیلوان فرات مادی
مادی. یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جس کا نام تم روح رکھتے ہو اور جسے تم کہتے ہو مجرد حقیقت ہے، کوئی مجرد حقیقت نہیں ہے، یہ انسان کے فعل و انفعال کا نتیجہ ہے. چونکہ فعل و انفعال خود مادہ ہے، اس کا نتیجہ بھی مادہ ہی ہوگا.
یعنی انسان گوشت ہے، پوست ہے، استخوان ہے، یا بگیم مجموعه ای از سلول ها با انواع و اقسام مختلفه.
اب فرق نہیں پڑتا ہے آپ انسان میں کہیں خون، گوشت، ہڈی، کھال، بال، یہ کہیں یا سیلز کا مجموعہ کہیں، مختلف سیلز ہیں انسان کے وجود کے اندر، ان سیلز کا مجموعہ ہے یہ کہیں.
بس میبینن عجب، ولی این انسان یک شعوری دارد، یک عاطفه‌ای دارد، یک احساسی دارد.
اچھا یہاں تک تو مادہ ہونا کو ثابت کیا، لیکن جب انسان میں اور آگے بڑھتے ہیں تو انسان میں دیکھتے ہیں شعور ہے، انسان میں دیکھتے ہیں عاطفہ ہے، انسان میں دیکھتے ہیں احساسات ہیں. نہ شعور مادی ہے، نہ عاطفہ مادی ہے، نہ احساسات مادی ہے، یہاں پریشان ہو جاتے ہیں.
نہ میاں سرور، خوف، غم، اندوہ، ابتسامات، نہ رمضان دار انسان.
اچھا وہ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ انسان میں خوشحالی ہے، انسان میں غم ہے، انسان میں نشاط ہے، اور انسان میں مثلا تنگی ہے، فکری تنگی، یہ چیزیں بھی ہیں.
میگن همه این حالات محسد فعل و انفعالات نیست در سلولهای مغزی.
وہ کہتے ہیں یہ تمام حالات، ان پر غور کریں، یہ تمام حالات یعنی چاہے نشاط ہو، چاہے بے نشاطی ہو، چاہے غم ہو، چاہے خوشحالی ہو، چاہے احساسات ہو، چاہے عواطف ہو، چاہے ادراکات ہو، سب ذہن کے اندر جو سیل ہیں ان کے فعل و انفعال کے نتائج ہیں اور کچھ نہیں.
اختلالی که در کبد مواد شیمیایی بدن جمع میشه،
جس طرح سے انسان کے دلی کے اندر شیمیایی مواد جمع ہو جاتے ہیں
قدر تیروید ترشحات دارن
اور اسیڈز کے ترشحات ہوتے رہتے ہیں
قدر صفراوی ترشحات دارن
صفرا کو کیا کہتے ہیں زرد مایا ہوتا ہے اس کے صفرائی استعمال ہوتا ہے وہ بس اس کے ترشحات ہوتے رہتے ہیں
لوز المیدے انسولین ترشح میکنے
اور معدے میں ایک حصہ لوز
المیدے
اس کا لوز المیدہ ہی کیوں کیا جہاں پر انسولین بن جاتا ہے لب لبا لب لبا لب لبا جو ہے وہ انسولین تولید کرتا ہے
انسولین ترشح میکنه سرور و حضن و قم و اندوم هم محصل ترشح و فکر و انفعالات مغز
وہ کہتے ہیں خوشی، غمی، نشاط، بحالی یہ سب چیزیں ذہن کے سلس سے مترشح ہونے والی کیفیتیں ہیں اور کچھ نہیں
این حرف مادی
یہ مادیین کا نظر دیا
حسن بگم که یادتون باشه در مقابل اینها فلاسفه الهی
وجود دارد تو یہ مٹریالیزم ڈیالیکٹک ان کی رائے تھی ان کے مقابلے میں الہی حکمان ان کی رائے تھی
حالا حرف اینها رو میخواییم بہتر
یہ کیا کہتے ہیں
میگن انسان متکون از دو عنصر
کہتے ہیں کہ انسان دو ایلیمنٹس سے تشکیل پایا ہے
ایک عنصر مادی و ایک عنصر غیر مادی و معنوی
ان دو عناصر میں سے ایک عنصر مادی ہے اور دوسرا عنصر غیر مادی ہے
ان عنصر غیر مادی مرکب بدن مرکب
یہ کہتے ہیں کہ عنصر غیر مادی جو کہ مجرد ہے اس مجرد عنصر کو کام کرنے کے لیے کوئی مرکب چاہیے جس پہ یہ رہے اور کام کرے
وحقیقت انسان ہمون عنصر غیر مادی
اور انسان کی حقیقت مرکبن نہیں انسان کی حقیقت وہی غیر مادی عنصر ہے
که ازش تعبیر میکنید به من خوب گوش کنید اینا
جس کی تعبیر آپ میں سے کرتے ہیں میں
جمیع افعال شما اقوال شما حرکات شما به اون من نسبت داده میشود
آپ کے تمام کام تمام قول کہا ہوا اور تمام حرکات اسی من کی طرف منتصب ہیں
من نوشتم من کردم من خوردم من رفتم من انجام دادم
میں نے لکھا میں نے کہا میں نے انجام دیا میں نے سوچا میں اچھا ہوں وہ میں ہے
این در خواهد در اعظام چشم من دست من پای من مغز من رگ من استخوان من من و من و من
اچھا یہ تو کاموں میں اور اوصاف میں آپ نے کہا میرا کام میری صفت میرا علم اجزاء بدن میں بھی آپ کہتے ہیں میری آنکھ میرا کان میرا دماغ میرا دل میرا پا میرا پا میرا ہاتھ
بدن من
اور پورا بدن کو بھی اپنی طرف نسبت دیتے ہو
بدن من
میرا بدن
تو کہ داری میگی بدن من این من کجا
یہ جو آپ کہہ رہے ہو میرا بدن یہ میں کہاں ہے کہ جس کی طرف بدن کی نسبت دے رہے ہو
میگی فکر من اس میں کجا
میری سوچ سوچ کہاں ہے کہ جسے آپ میری کہہ رہے ہو
سوال شما یک مرد درست کردید، این مرد چیست؟
ہاں بالاخر سوال یہ اٹھا کہ یہ من کیا ہے یا میں کیا ہے جسے آپ کہہ رہے ہو ہر چیز کی نسبت اس کی طرف دے رہے ہو، وہ خود کیا ہے؟
یہ من چیز بیان کریں،
آیا بتاؤ کیا چیز ہے؟
اینجا جائیے دقت،
یہاں غور کرنے کی ضرورت ہے
عزیزان. هر قضیه ای مرکب از دو جزء موضوع اومد.
میرے عزیزو هر قضیه دو اجزا سے مل کے بنتا ہے، اب آپ سادہ لفظوں میں کہو تو ہر جملہ، ہر جملہ دو اجزا سے مل کے بنتا ہے، ایک موضوع ایک محمول. موضوع یعنی مبتدا، محمول یعنی خبر،
و هر محمول موضوع
میخواهد. هر محمول کے لیے کوئی موضوع ہونا چاہیے، بلو
اینکه موضوع دیدنی نباشه.
ابھی فی الحال اس میں سے بہت ساری باتیں آپ کے مبہم رہ گئی ہیں کہ اگرچہ کہ وہ اس محمول کے لیے جو آپ نے موضوع بنا دیا ہے ضروری نہیں ہے کہ وہ موضوع نظر بھی آئے، ضروری نہیں ہے.
شما هر چی که می کنید به یک چیزی نسبت دید.
من کی طرف نسبت دے رہے ہیں بہت سی چیزوں کی یا میں کی طرف؟
اون چیز چیه؟
من.
اون من چیه؟
موضوع.
وہ جو میں کہہ رہے ہو وہ موضوع ہے،
ولذا میگید من دیدم،
دیکھا،
من شنیدم.
اگر دیدن عین من باشه معنا نداره تو بگی من دیدم. خوب گوش کنید،
کیا بات کرم، میں نے دیکھا، میں نے سنا. سنا یہ خبر ہے، یہ محمول ہے، اس کی نسبت کس کی طرف دی گئی ہے؟ من کی طرف، میں کی طرف. اگر یہ دیکھنا ہی میں ہوں تو پھر میں نے سنا کہنا معنی نہیں رکھتا ہے، بس معلوم ہوا کہ دیکھنے کے علاوہ کچھ ہوں میں. دونوں میں فرق ہے، دیکھنا کوئی اور چیز ہے، میں کچھ اور ہوں، میں دیکھتا ہوں.
من انجام دادم، انجام دادن چیزیست، من چیز دیگر.
اسی طرح سے اگر آپ یہ کہیں گے کہ میں نے انجام دیا ہے تو انجام دینا ایک چیز ہے اور میں ایک چیز دیگر، میں موضوع ہوں، انجام دینا معمول ہے.
بدن من، اگر بدن من خود منه که یکیه،
میرا بدن جب آپ کہتے ہیں تو خود اس میرے بدن میں تغایر ہے، بدن کوئی اور چیز ہے، میں کوئی اور چیز ہوں.
اگر بنا باشد روح اونطوری که شما معنا می کنید نباید موضوع بشه، من این نباید بشه.
جس طرح سے ماتریالیزم ہے ڈیالیکٹک کے نظریے کے مطابق انسان کچھ بھی نہیں ہے، اس کے مجموعہ افعال اور افکار اور بدن اور اجزاء جو کچھ اس کے پاس ہے یہی انسان ہے، اس کے علاوہ اور کوئی حقیقت نہیں ہے. اگر یہ بات سچ ہو تو پھر میں نے دیکھا غلط ہونا چاہیے.
پس روح مستقل،
چونکہ دیکھنا ہی انسان ہوا نا، پھر میں کیا چاہتا ہوں؟ میں نے دیکھا یہ جملہ غلط ہونا چاہیے، میں نے سنا غلط ہونا چاہیے، میں اچھا ہوں غلط ہونا چاہیے.
پس چشم من، دست من، پای من، زبان من، سر من، جسم من، بدن من، نه یعنی چه؟
یعنی اینکه این مجموعه مرکب بر اون حقیقت.
اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو آپ جتنی باتوں کی نسبت میں کی طرف دے رہے ہیں اور یہ میں ہے ہی جس سے تمام افعال اور تمام چیزیں صادر ہوتی ہیں،
پس اون حقیقت مستقل ہے،
پس وہ میں ایک مستقل حقیقت ہے افعال اور اوصاف سے ہٹ کے رہے.
یہ برہان فلسفی امین فتنی نیست، خیلی ظاہری به فطرت مراجعه کنی میفهمی.
یہ برہان کہ میرے اجزاء میرے افعال میرے اوصاف اجزاء اور افعال اور اوصاف غیرت میں ہیں، یہ کوئی فنی اور فلسفی استدلال نہیں ہے، بالکل فطری بات ہے. ہر کوئی انسان اپنی فطرت کی طرف لوٹے گا سمجھ جائے گا.
شاہد دوم ہے کہ روح و جان مستقل ہے. شما طفولیت دارید، نوجوانی دارید، جوانی دارید، کهنسالی دارید، پیری دارید،
خمیدگی هم دارید.
مجموعه این تحولات و تدبرات در جسم شما حادث بوده.
دوسرا برهان یہ ہے کہ ہر انسان طفولیت رکھتا ہے، بچپنا رکھتا ہے، لڑکپن ہے، نوجوانی ہے، جوانی ہے، دیڑھی ہے، بڑھاپا ہے، اور آخری سال کہن سالی جس میں تمام قوا جواب دے جاتے ہیں وہ حالت بھی. تو ایک ہی حقیقت کے اوپر اتنے سارے عوارض وجود میں آتے رہتے ہیں.
بعد لکھی کودکی من، جوانی من، نوجوانی من، پیری من، کهنسالی من، فرسودی من.
اور پھر آپ ان تمام حالات کو میں کی طرف نسبت دیتے ہو، میرا بچپنا، میری نوجوانی، میرا بڑھاپا. معلوم ہوتا ہے کہ میں ہیں کہ جس پر یہ سب حالتیں آ گئی ہیں. وہ میں تو اپنی جگہ پر ہوں.
پدر پیر می نشینه برا بچه هاش میگه من که بچه 3 ساله بودم چه کردم، 5 ساله بودم چه کردم، مدرسه رفتم چه کردم، دانشگاه که رفتم، همه رو برا میکنه دختر، اما همه رو نسبت داره به من. تحولات و تحولات خود این رو میگه، اما این من تغییر نمیکنه.
تو ایک سمرسیدہ آپ اپنے بچوں سے اپنی سرگزشت بیان کرے تو سرگزشت میں مختلف ادوار کا ذکر کرتا ہے اور ادوار اس کے آتے جاتے ہیں لیکن اس کے من میں کوئی تغیر نہیں ہے، من وہی ہمیشہ ہے. میں
ایک حقیقت ثابت لا یتغیر،
بس میرے وجود میں بھی وہی میں کا لفظ استعمال ہوا، میرے وجود میں ایک لا یتغیر حقیقت ہے، ناقابل تغیر ایک حقیقت ہے.
کل زمان های خودم را که در نفس کشیدم به
تو جتنے آنات جتنے لمحات گزرے ہیں ان تمام آنات اور لمحات اور اوقات میں جو کچھ بھی میں نے کیا ہے ان کے لیے تو اس حقیقت کی طرف دے رہا ہوں.
این دو تا برهان خیلی آبکی و شده که خودمون بفهمم.
اچھا، انسان غیر از بدن، غیر از حیات بدن، غیر از افعال بدن ایک حقیقت ہے. اس مطلب کے اوپر یہ دو برہان بہت سادہ سمپل بغیر کسی پیچیدگی کے آپ کی خدمت میں بیان ہیں.
از اون آیو سوال میکنیم این من کجا؟
آپ اس مٹیریلزم کے جو طرفدار ہیں ان سے پوچھنا چاہیے کہ بھائی یہ میں کیا چیز ہے؟
یادتون باشه برهان های دقیق فلسفی ندارم هیچ جتش
یہ یاد رکھیں کہ فلسفی دقیق برهانوں سے ہم نے اجتناب کیا ہے.
ان دو برهان
بہت سادہ برای ہم پیش کیا
ہے. خب خلاص،
پس از این دو تا مقدمه و دو برهان یک چیز رو یاد یا دو چیز رو یاد
ان دو براہین سے ہمیں دو چیزیں ملیں.
یک حقیقت ثابت لایتغیر در وجود من هست که از تعبیر به من میشنود. اینو یادتون باشه، چون این ما در بحث معاد و زنده شدن و ثواب و عقاب و اینکه چه خواهد شد اونجا بحث خواهیم کرد. به این نیاز داریم.
بس ایک مطلب یہ آتا ہے کہ میرے وجود کے اندر ایک ناقابل تغیر حقیقت ہے، اس حقیقت کو میں کہا جاتا ہے اور اس کی طرف تمام نسبتیں ہیں. اس کو اپنے ذہن میں رکھو، اس لیے کہ معاد کی بحث میں اس سے ہمیں کام لینا ہے، قیامت کی بحث میں یہ کام آئے گا. بے کار
والی ماں یار تو ممکنه کسی بپرسد تا هر 7 سال یک بار این میلیارد ها سلول تبدیل میشه و تمام میشه.
اچھا کسی دن کوئی ڈاکٹر صاحب آئے اور کہے کہ ہر 7 سال میں انسان کے تمام سیل تبدیل ہو جاتے ہیں، یعنی 7 سال پہلے جو سیل تھے وہ ابھی نہیں تھے اور اب جو سیل ہیں وہ 7 سال پہلے نہیں تھے، تو اب یہ 7 سال میں بالکل بدل گئے.
من در جوانی گناه کردم با سلول های دیگری و بدن دیگری در
پیری مور درد کہہ رہے کہ میں جوانی میں میں نے گناہ کیا، جس وقت میں نے گناہ کیا تھا وہ سیلس کو چھوڑ دے وہ ختم ہو چکے، اور اب جب میں مر کے خدا کے حضور جا رہا ہوں یا مجھے اٹھایا جائے گا تو وہ سیلس کو چھوڑ رہے ہیں.
ما به این من کار
داریم، تو وہاں جس نے گناہ کیا وہ تو ہے نہیں، وہ تو منتشر ہو گیا، ختم ہو گیا، اور جو سیل ابھی ہیں وہ نہیں ہیں جس میں گناہ نہیں ہوئے. بنابراہ سزا اس کو کیوں ہونا چاہیے؟ اس کا جواب کے لیے، اس کے جواب کے لیے ہمیں اس میں کی ضرورت پڑے گی.
ما به این من کار
داریم، اس سے اس کی ضرورت رہے گی. خود
گفتن فتح بارک اللہ حسن و خالقی کارے دارم
بلا وجہ تو نہیں کہا گیا ہے کہ بہت بابرکت ذات ہے وہ کی جو احسن الخالقین ہے.
مطلب دومی که استفاده کردیم این که بدن انسان دستخوش تغییرات، تحولات، تغییرها، تبدیلات، اما من تغییر نمی کنم.
اچھا دوسرا مطلب جو ان براہین سے سمجھ میں آتا ہے وہ یہ کہ بدن انسان مختلف عوارض سے دوچار ہوتا ہے، حالتیں اس کی بدلتی رہتی ہیں، لیکن وہ جو میں ہیں وہ ناقابل تغیر ہے، یہ بھی سمجھنا آتا ہے.
در سال 1882
1882 میں
یکی از اساتید دانشگاه کامبریج آمد یک مؤسسه ای رو تشکیل داد.
کمبریج یونیورسیٹی کے ایک استاد نے ایک ادارہ بنا دیا،
دانشمندان اورولوژی جمع شد
اور یورولوژی کے ماہرین اس میں جمع ہوئے،
دانشمند شیمی دان ها جمع شدن
اور کیمسٹری کے ماہرین جمع ہوئے،
اساتیدی از فلکیات جمع شدن
اور آسٹرونومی کے ماہرین بھی آئے
شدن. یہ مجموعے،
یہ دانشمندوں کا ایک مجموعہ جمع ہوا،
45 سال تحقیق کرتا،
45 سال انہوں نے ایک موضوع پر تحقیق کی،
50 جلد کتاب، 50 جلد کتاب راجع
پینتالیس سال اتنے سارے دانشور مل کے تحقیق کر کے 50 جلدیں لکھی اور 50 جلدوں میں یہ ثابت کر دیا کہ انسان کی روح ایک مجرد حقیقت ہے.
فرید مجدی یہ دارت و معرف کرے،
ایک انسائکلوپیڈیا ہے فرید مجدی کی،
در اون دارت و معرف آمده ماحصل اون 50 جلد را آورده.
उन्होंने उस इंसाइक्लोपीडिया में उन 50 जिल्दों की के अंदर जो क्रीम है उसको निकाल के इस अपने दायरतुल मारिफ में जमा किया। उस दायरतुल मारिफ में उन्होंने इस इनवान को मान किया है कि रूह और रूही, यानी रूह खुद क्या है और रूही चीजें क्या है। अच्छा, उसमें ये बहस की है कि क्या रूह को सामने लाया जा सकता है, क्या किसी की फिक्र को बढ़ा जा सकता है। अच्छा, आज की दुनिया में जो साइंसेस हैं मुख्तलिफ, उनमें से एक साइंस ये भी है कि किसी की फिक्र को पढ़ना मुमकिन है, लिहाजा मुजरिम की फिक्र को पढ़ने वाले माजरीन की मदद से मुजरिमीन तक पहुंच सकते
हैं।
हेपाटिज्म के जरिए से दूसरे के अफकार तक रसाई हासिल करना ये मुमकिन है, जिसे ख्वाब मस्नूई कहते हैं, मस्नूई ख्वाब, हेपाटिज्म। हां,
बुरहान अहमियत इतनी है।
अच्छा, ये तो इनकी तहकीक है और बुरहान अकली भी मौजूद है।
تحقیق 45 ساله موجود در انداز در کتاب رو هم داریم.
اچھا، 45 دانش سوری متعدد دانشوروں کی 45 سالہ تحقیق کا نتیجہ 50 جلد میں کتابیں بھی موجود ہیں
کہ محصل اون برهان و این تحقیق اینه که روح وجود مستقل داره.
این تمام حقائق کا محصل یہ ہے کہ روح ایک حقیقت مستقل اور مجرد ہے.
برگردیم به قرآن نسخه حقیقی.
اب آئیے قرآن کی طرف، جو کہ نسخه حقیقت یاد ہے، اس کے ذریعے سے انسان حقیقت تک پہنچ سکتا ہے. قرآن کی طرف آئیے.
الله يتوفى الانفس حين موتها. چه زیبا،
کتنا خوبصورت ہے. اب ان تمام مباحث کو ذہن میں اگر رکھو، اگر کوئی دانشور ایسا ہو کہ اتنے سارے معلومات رکھتا ہو، وہ یہ آیت پڑھے، اللہ یتوفى الانفس حین موتها، انفس حین موتها،
توفى الانفس حین موتها.
توفى الانفس حین موتها ایک آیت ہے،
و آیات دیگر توفى که قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم تا آخر، اگر کسی خود به معجم المفرد مراجعه کنه اونجا به آیات زیاده، ما معطل نمیکنیم.
اگر کوئی اس موضوع پہ کام کرنا چاہتا ہے تو معجم المفہرس کی طرف جائے قرآن کی، اور وفا سے توفا کے لفظ کو نکالے، اور اس توفا پر مشتمل کتنی آیتیں ہیں وہ آیتیں وہ نکال کے اپنے علم کو پختہ کر سکتا ہے.
چون مسئلہ خیلی مهم بودے خدا مباحثہ
کرتے، چونکہ بات بہت اہم تھی، لہذا خدا نے مباحثے کی شکل میں پیش بھی کیا.
آمده حرف منکرین رو نقل کرده جواب
منکرین نے، منکرین کی باتوں کو بھی قرآن نے نقل کیا ہے، وہ جواب بھی دیا ہے،
و در این جواب حقیقت انسان رو بیان
کرده. منکرین کے جواب میں قرآن نے جو کچھ پیش کیا ہے اسی کے اندر انسان کی حقیقت بھی سمجھ میں آتی ہے کہ انسان کی حقیقت یہ ہے.
ولذا نعمل بھی کنے اَذَا ظَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ اَنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ.
منکرین معاد کہتے ہیں کہ جب ہم مر کے ہمارے اجزاء بکھر کے زمین میں گم ہو جائیں گے تو کیا اس کے بعد پھر ہمیں دوبارہ بنایا جائے گا؟
آقا بدن من رفته تجزیه میوه و درخت و انبه و چاول و گندم و اینا دیگری خورده تمام شد.
حالا فی خلق جدید
منکرین معاد کہتے ہیں کہ میں مر گیا اور کچھ عرصے کے بعد گل گیا سڑ گیا اجزاء بکھر گئے وہاں درخت اگے اور درختوں کو حیوانات نے کھا لیا انسانوں نے بھی کھا لیا آپ کی شکل میں وہ اجزاء نکل گئے انسان نے کھا لیا پھر وہ مر گیا اس کے بعد پھر کتنی زراعتیں ہو گئیں یہ اس طرح سے منتشر ہو گیا اب کیا دوبارہ اس کو کہ جو بھی اس طرح گم ہو گیا ہے دوبارہ بنایا جائے گا
جواب اینه بدن انسان مرکب از دو عنصر
جواب یہ ہے کہ تم بدن نہیں ہو کہ گم ہو جاؤ
بدن مادی که ذل اپ و جماع
تم نے جو کہا میں گم ہو گیا صحیح دے رہے ہو تمہارا بدن گم ہو جانا ایسا ہی ہے
اما حقیقت تم مونده
لیکن جو تمہاری حقیقت ہے وہ گمشدنی نہیں ہے
بلی دا میگیم به اونها رو قل یا توفاهم کن ملک الموت الذی وکلت
کیا بات ہے
خواهید دی
جواب طرف که وہ خوبصورت ہے
خواهید دی الان هم برهان ما رو قبول نکنید وقت که اسرائیلیت قبول
کیا بات ہے کہ ان سے کہو کہ یا توفاهم تمہیں پورا اٹھایا جائے گا تمہیں پورا اٹھائے گا ملک الموت الذی وکل بکم وہ ملک الموت جس کی ڈیوٹی تمہارے اوپر لگائی گئی ہے جس کی ڈیوٹی لگائی گئی وہ تمہیں پورا اٹھائے گا اگر ابھی انکار بھی کرو تو جب وہ آئے گا تو قبول کرو گے کہ میں ہوں گم ہونے والی چیز نہیں ہوں
ممکن ہے کہ عشق ہم یاد نہ بکریز رہا
ممکنه یکی اشکال کنه
به این که آب قرآن خودش داره این نکه میکید به این نمو میکید
اچھا کوئی ہو سکتا ہے سوال کرے کہ یہ ہم تھوڑی کہہ رہے ہیں کہ انسان مردہ ہو جاتا ہے یہ تو قرآن کہہ رہا ہے جی کہاں کہہ رہا ہے انکا میتوں انہوں میتوں یہ کیا ہے یہ آیا ہے میت کا ترجمہ کیا ہوگا بھائی مردہ تم مردہ ہو اور دوسرے بھی میں مردے ہیں
نہ مارا شیر انکا منتقلون کما انہم ینتقلون
یہاں پر میت بے معنی مردہ نہیں ہے بلکہ میت بے معنی منتقل شدہ تم بھی اس عالم سے منتقل کیے جاؤ گے اور دوسرے بھی اس عالم سے منتقل کیے جائیں گے جیسے یہ گر گیا ہم بھی گر جائیں گے منتقل ہو جائیں گے ختم نہیں ہو جائیں گے
مرد
نیست اختتام این عبارت پر غور کرده کہ موت بے معنی فوت نہیں ہے فوت کے معنی کھو دینا بلکہ بے معنی وفات ہے وفات کے معنی اٹھا لینا موت کھویا جانا نہیں ہے اٹھایا جانا ہے اور موت نابود ہونا نہیں ہے بلکہ منتقل ہونا ہے
محسن این حرفا چی شد؟ این شد که شما دارای یک حقیقت مستقل منتقل شونده
بس این باتوں کا محسن یہ ہوا کہ تم جسم نہیں ہو کہ مرنے سے وہ اجزاء میں بکھر جائے بلکہ ایک قابل انتقال حقیقت ہو کہ فرشتہ موت تمہیں اٹھا کے منتقل کر دیتا ہے
اگر خست شدید یہ صلوات
آپ کو آخر صلوات پڑھوا دیا تھکنے پر صاحب ایک سلوار پڑھے نہ تھکنے پہ.
حقیقتی دارید لایتغیر، واقعیتی دارید مندگار منتقل شونده.
پس این تمام باتوں کا محاصل یہ ہوا کہ انسان ایک ایسی حقیقت ہے کہ وہ حقیقت گمشدنی نہیں ہے، قابل انتقال ہے، اور اس کی جو بھی حقیقت ہے وہ حقیقت پوری کی پوری اٹھائی جائے گی اور اسے منتقل کیا جائے گا.
پس آنی که میگوید برای پیغمبر نرسته باید تمام شده، با آیات قرآن میخواد چکار کنه، با در قرآن عقلی میخواد چکار کنه.
وہ یہ جو مادیین کہتے تھے نا کہ انسان جو ہے وہ مادہ ہے، یہی فکر بعض مسلمین میں آ گئی. وہ تو کہتے ہیں کہ مثلا انسان مر جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، تمام ہو گیا. ان سے ہمارا سوال ہے کہ تم کہتے ہو پیغمبر مرنے کے بعد ختم ہو گیا، ان آیات کو آپ کہاں لے جاتے ہیں؟ اور وہ براہین عقلی کا جواب آپ کس طرح دیتے ہیں؟
ادعای توحید کنیم، ہاں چراغ رحمت ما بذار چپ راست برو، همه بهت میخندن، چپ میزنی راست میزنی.
ادعای توحید کا اور کام یہ، یعنی مثلا آپ کیا کہتے ہیں گاڑی چلاتے وقت لائٹ آپ الٹے ہاتھ کا دے دیں اور چلے سیدھے ہاتھ کا دیں.
ایک
سو چالیس کے اسپیڈ سے آپ گاڑی چلائیں، انڈیکیٹر آپ کا جو ہے وہ لیفٹ کو چلے اشارہ دے دے اور آپ چلے رائٹ سائڈ کی طرف، تو کیا ہو جائے گا؟ تصادم، ایکسیڈنٹ، یا خود بھی مر جاؤ گے کچھ کو بھی مارو گے.
حالا پس ما یک وجود مستقل داریم به نام من، که این من مساویست با جان.
پس تمام باتوں کا محاصل یہ ہوا کہ ہم ایک مستقل وجود رکھ رہے ہیں، اس مستقل وجود کو ہم سے، میں سے، میں کے ذریعے سے تعبیر کرتے ہیں.
حالا اس وقت ایک معنی کی شد در سه مرحله بعد.
اب اس معنی کو اس بات کرنے کے بعد تین مرحلے بحث کریں گے.
یک، نحوه حیات انبیاء و اولیاء در مرحله.
کیا بات ہے؟ ایک بحث ہم یہ کریں گے کہ انبیاء اور اولیاء کی حیات برزخ میں کس طرح کی حیات ہے؟ دیکھیے
وجود اتصال و ارتباط بین ما و انها.
دوسری بحث، ہم کیا برزخ میں جو ان کی حیات ہے ان انبیاء کے ساتھ، ان اولیاء کے ساتھ رابطہ برقرار رکھ سکتے ہیں یا نہیں؟
سیره صالحان در ارتباط گیری با ارواح،
وہ یہ تو دوسری بحث سے امکان نہیں، ممکن ہے یا نہیں. تیسری بحث جو ہوگی وہ یہ کہ صالحان کی سیرت وقوع پر ایسا ہوا.
اور مرحلہ اول، اینجا دیگه راحت میشه، بسای قرآنی ہے که خود تفسیریه براتون راحت کرده.
اچھا، جو مشکل مرحلہ تھا وہ الحمدللہ طے کر لیا، اور اب جو ہم چلیں گے تو آرام آرام سے آیات قرآنی کے سائے میں چلیں گے.
حیات انبیاء، اولیاء، شہداء، بزرگان میں چه خبر
ہے؟ یا مرحلہ اول، انبیاء، اولیاء، شہداء، ان کی زندگی برزخ میں کس طرح کی زندگی ہے؟
یکی همون آیه شریفه ای که در دو هفته قبل راجع بهش حرف زدیم، فلا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون فرحین بما آتاهم الله من فضله و یستبشرون بالذین لم یرحموا بهم الله خوف علیهم ولا هم یحزنون. که این رو ما توضیح دادیم دیگه، دنبال نمی کنیم.
برزخ میں خاص زندگی شہداء کو مل جاتی ہے اس پر ایک آیت وہی تھی کہ جو ہم نے دو ہفتے پہلے مفصل گفتگو کی، اب دوبارہ وہ گفتگو دہرائی نہیں جائے گی. غلط نہیں کہ ہاں،
بس دیگه تکرار نمی کنه. البته انشاءالله یه قولم دادم، گفتم یک موقعی انشاءالله یک پنج شش جلسه راجع به همین های هر کار انشاءالله اگر خدا توفیق بده دموری باشه جایش برسه خواهم کن.
آن کار که میں نے وعدہ کیا ہے کہ پانچ یا چھ جلسے اسی آیت کے اوپر مفصل مجھے بحث کرنی ہے، اگر خدا توفیق دے اور انشاءاللہ حیات اور زندگی دے دے تو
آیه دلالت دارد بر حیات شہداء، التزام اونها و مسائل دیگر و بشارت به ما و مسائل دیگر.
آیت سے کچھ باتیں تو بالکل صاف نظر آتی ہیں، ایک ہے کہ وہ زندہ ہے، خاص زندگی رکھتے ہیں، رزق آتے ہیں خدا کے پاس، ہمارے لیے بشارتیں رکھتے ہیں، یہ چیزیں تو سادہ سادہ نظر آتی ہیں.
پس اگر کسی آمد و گفت مردن شهید انتهاء حیات بود، میگی به انتهاء فکر خودت نه حیات.
اگر کوئی آخر یہ کہے کہ انسان مرتا ہے تو اس کی انتہا ہو گئی، تو کیا شہید انسان نہیں ہے؟ وہ کیسا ہے؟ وہ بھی مرتا ہے. اگر شہید کے بارے میں وہ یہی کہے کہ یہ بھی مرتا ہے، اس کی انتہا ہو گئی، تو ہم کہیں گے تمہاری فکر مر گئی، اس کی انتہا ہو گئی، شہید نہیں مرتا.
بس وہ حی ہے، حی ہے، حی ہے یعنی بدن
شہید، من
اچھا میں پھر وہ آج کے بحث سے مربوط بات جو ہے وہ ذہن میں رکھی، شہید زندہ ہے، کیا زندہ ہے؟ وہ روح شہید جس کو وہ میں کہتا تھا وہ زندہ ہے.
آیه یہ دوکو این آیه در سورہ یاسین
دوسری آیت سورہ یاسین میں موجود ہے.
جناب عیسی دو تا پیغمبر فرستاده به انطاکیه.
حضرت موسی نے دو پیغمبروں کو انطاکیہ بھیجا ہے.
به انطاکیہ این که برم کار بکنم، فعالیت کنم، تبلیغ کنم.
دو افراد کو انطاکیہ بھیجا تھا تاکہ وہ وہاں جائیں، کام کریں، تبلیغ کریں.
وہ قبولش نہیں کرنا،
وہاں کے لوگ ان نمائندگان حضرت موسیٰ کو قبول نہیں کرتے ہیں، نہ کرتے ہیں، یہ اپنا کام کرتا ہے، وہ قبول کرتے ہیں یا نہ نہیں کرتے ہیں، وہ رہنے دیتے ہیں.
یہ آبائی پیدا شو شروع کا سینہ زدن لگا دفاع کردن از دن تو بہت
حالا پیدا شد. خب ایک شخص پیدا ہوا، یعنی مل گیا، پیدا ہوا اردو میں خراب ہو جائے، مل گیا ایک شخص، مل گیا کہ اس دو شخص ایسا تھا کہ ان دو پیغمبروں کے بارے میں کہ جن کو حضرت موسیٰ نے انتا کیا بیجا تھا، ان سے دفاع کرنا، ان کا دفاع کرنا شروع کیا.
حبیب نجا،
حبیب نجا، وہ ان کا دفاع کرتا ہے.
محمد چھتکار داری بھی کوئی یہ فلا پیغمبر خدا فرستاده پیغمبر اولوالعزم چرا مخالفت میکنی؟
یہ حبیب نجا اس نے وہاں کے لوگوں سے کہا، لوگوں تم کیا کر رہے ہو، یہ پیغمبر کی طرف سے مقرر کردہ نمائندے ہیں، تم ان کی مخالفت کیوں کرتے ہو؟
جمع شدن بعد از اذیت کردن ها، آزار کردن ها، حبیب نجار رو
یہ حبیب نجار جو نمائندہ پیغمبروں کو سپورٹ کر رہا تھا اور ان کا دفاع کر رہا تھا, ان لوگوں نے کہا کہ تم کون ہوتے ہو جو ان کا دفاع کرنے آئے ہو, آپ ہم تمہارا بھی علاج کر لیتے ہیں. سب مل کے جمع ہوئے اور اس کو مارا, اور ایسا مارا کہ بیچارے کی جان چلی گئی.
شہید چمیشے خوشتے چمیشے مخاطبے میں یہ خطاب.
اچھا وہ ان کے دفاع میں مارا گیا, وہ جب مارا گیا تو اس کے لیے خطاب آیا خدا کی طرف سے.
قیلت خل الجنہ بکھیخ خطاب میشے,
کہا گیا کہ اب تم جنت میں داخل ہو جاؤ.
جس نے
ہاں جس میں حبیب نجار کو تو یہ خطاب نہیں آیا ہے. اور طلب چیز دقت کر, کہا گیا کہ قیل ادخل الجنہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے. وہ مخاطب ہے اس کے ادخلی کا سیدھائی مونس ہے. قیل ادخل الجنہ جنت میں داخل ہو جاؤ, تو کیا چیز جنت میں گئی؟ روح حبیب نجار بدن, وہ تو خبر میں ہے, وہ بدن جنت میں تھوڑی گیا ہے. بس معلوم ہوتا ہے کہ انسان کی حقیقت بدن نہیں ہے, روح ہے. اس تفسیری نقطے کو بھی ذہن میں رکھو کہ اس جنت سے مقصود جنت الخلد نہیں ہے, عالم برزخ کی جنت.
حالانکہ راستے میں عالم جنت, ہاں درون عالم ایک
تمنا ہے. حبیب نجار کی روح جنت برزخی میں چلی گئی اور وہاں جانے کے بعد ایک تمنا کا اظہار کیا,
قال یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین.
تمنا اس کی یہ ہے کہ کاش میری قوم جانتی کہ کس طرح خدا نے میری تمام خطاؤں کو معاف کیا اور مجھے جنت میں داخل کر دیا. کاش کی ہو جاتا.
ان حقیقت منتقل شمندے پہ جنت چیئے؟
سوال یہ ہے, قرآن کی تصریح موجود ہے کہ حبیب نجار سے کہا گیا کہ جنت میں جاؤ. یہ حبیب نجار کا کون سا بدن یا روح کیا جنت میں منتقل ہو؟ یقیناً روح جنت میں منتقل ہو چکا.
در یک روایت داریم کہ چرا این حبیب نجار چنین تمنا می کند.
ایک روایت میں آیا ہے کہ حبیب نجار اس برزخی بہشت میں یہ تمنا کیوں کر رہے تھے کہ کاش میری قوم جان لیتی. یہ
الان تمنا برزخ ہم هست.
اچھا یہ تمنا ہمیں بھی ہو سکتی.
حبیب نجار الان داره اون میگه, حبیب نجار هم داره به اون میگه.
حبیب ابن مظاہر کی تمنا یہی ہوتی.
چرا این تمنا می کنن؟ لأجل ان یرغب قومه فی مثله ولیؤمنوا لینام.
کیا بات ہے,
بخت ندارن
کہ وہ بہشت میں جانے والے اخیل نہیں ہیں, وہ اپنی طرح دوسروں کو بھی اس بہشت میں لے آنا چاہتے ہیں, اس لیے وہ یہ تمنا کرتے ہیں کاش ان لوگوں کو پتا چل جائے کہ خدا نے کس طرح میرے خطاؤں کو معاف کیا اور مجھے جنت میں داخل کیا اس کے راستے پر رہنے کے نتیجے میں, تاکہ وہ بھی اسی راستے پہ آئے.
شہداء اونجا ہستن, حبیب نجار اونجا, خیلی اونجا ہستن.
بس اس برزخی بہشت میں شہداء ہیں, حبیب نجار ہیں.
محاجتور ببینید ما یه رو خیلی زیبا
من یوچه الله و رسول فا اولای که معلدین ان عمل الله علیهم من النبیین و صدیقین و شهداء و صالحین
حسن
اولای که رفیقا.
جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے تو وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا کہ جن پر خدا نے نعمتیں نازل کی ہیں. تو وہ کہ جن پر نعمتیں نازل کی ہیں وہ کون ہیں؟ نبیین ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں اور صالحین ہیں.
اور
کتنے ہی اچھے دوست ہیں. وہ رفاقت چاہیے نا، ساتھ رہنا چاہتے ہو تو ان سے بڑھ کر اچھے دوست اور اچھے رفیق کہاں دیکھ سکتے ہیں
آپ؟
اگر مطیع خدا و رسول رہے ہیں ہم تو ہم ان کے ساتھ ہوں گے وہاں پر. تمہاری حقیقت، تمہاری روح اور تمہاری جان وہاں منتقل ہوگی.
اگر اہل اطاعت
علیہم،
اگر اہل اطاعت ہیں تو آپ بھی ان لوگوں کے ساتھ ہیں کہ جن پر خدا کی نعمتیں نازل ہوئیں. اچھا، یہ تو مومنین کے بارے میں، دوسروں کے بارے میں کیا کچھ ہے قرآن میں؟ عالم برزخ میں صبح و شام وہ آپ کے سامنے کر دیے جائیں گے اور قیامت کے دن کا عذاب اس سے شدید تر ہوگا.
اب معصوم پرسے لے اور یہ معمول برزخ ہے یا قیامت؟ فرمود در قیامت کی صبح و شام نداری.
کیا بات ہے،
در قیامت کی صبح و شام نداری. صبح و شام ملا لے برزخ ہے کہ النار یقرون علیہا قدوم من بعشی و یوم تقوم الساعة سوال فرعون اشد العذاب.
معصوم سے پوچھا جائے یہ آل فرعون کے بارے میں آیت میں صبح و شام آگ میں جھونکنے کی بات ہے، یہ کہاں پر ان کو اس طرح جھونکا جائے گا؟ قیامت میں حضرت نے فرمایا قیامت میں صبح و شام کہاں ہوتی ہے؟ صبح و شام تو برزخ میں ہے، لہذا اس کا تعلق برزخ سے ہے. تنہا
فرعونیان نیست در قوم نوح ہم دارے.
اچھا، یہ مختص پہ فرعون اور فرعونی نہیں ہے بلکہ قوم نوح کے بارے میں بھی ہے.
مما خطیئاتہم اغرقوا نارا، مما خطیئاتہم اغرقوا فادخلوا نارا. آقا تو آتش، تو آگ قرض بده هم داخل.
وہ اپنی خطاؤں کی وجہ سے پانی میں ڈوب گئے اور وہی جس پانی میں ڈوبے وہی آگ ہو گئی. مجھے
پانی آگ میں نہیں آئین نیس چاہو خوش پیشے بگاہ سرس پیشے نا.
اس آیت کے یہ معنی نہیں ہے کہ ان کے مرنے کے بعد وہ پانی خوش ہو جائے گا پھر اس کی جگہ پہ آگ جلائی جائے گی، نہ، یہ معنی نہیں ہے.
مما خطیحات خطیحات ہم اغرقو فاق خدون آلا
کہ وہ اپنی خطاؤں کی وجہ سے غرق کیے گئے اور جیسے ہی غرق ہوئے آگ میں گئے. یعنی غرق ہونا ہی آگ میں جانا.
پس
نمیخواستم این طور بحث کنم، مجھے مجبورش بدن ببخشید.
اس طرح سے بحث کو پھیلانا نہیں چاہتا تھا لیکن مجبور ہوا کہ میں اس طرح بحث کروں.
خب پس ادلہ عقلی کیے،
ادلہ عقلی که گفتیم دوتا
کار تحقیقی که دانشمندان در 45 سال
پس
تصریح قرآن،
تصریح قرآن اینه که من تو منتقلی
بس
دو عقلی دلیلیں آپ کے سامنے پیش کی گئی کہ روح انسان کی حقیقت وہ میں ہے کہ جسے روح کہا جاتا ہے اور وہ ایک مجرد حقیقت ہے لا یتغیر. چار پینتالیس سال تک متعدد دانشوروں کی تحقیق کے بارے میں آپ کو بتا دیا کہ انہوں نے اپنی تحقیق کا نتیجہ 50 جلدوں میں کتاب کی شکل میں سامنے لایا ہے. انہوں نے بھی اس بات کی تصدیق کی کہ انسان کی حقیقت روح ہے اور وہ روح ہے مجرد حقیقت ہے. اور آیات قرآنی سے بھی یہ بات ثابت ہو گئی کہ انسان کی حقیقت روح ہے اور وہ روح بہشت میں منتقل ہو جاتی ہے.
روایات سے وارد ان ہم از طریق برادران اہل سنت.
اچھا اب ذرا اور آگے بڑھے جائیں. احادیث جو اس سلسلے میں آئی ہیں وہ احادیث بھی منابع اہل سنت سے ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے.
صحیح
مسلم سنن
بیہقی روایات سے
جو روایتیں میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا وہ صحیح مسلم اور سنن بیہقی سے ہیں.
اصحاب حدیث در کتب حدیثیشون این باب رو مفتوح کردن و تأسیس کردن.
باب ارتباط با ارباب.
اصحاب حدیث نے کتب حدیثی میں مختلف ابواب کے تحت حدیثوں کو لایا ہے. ان میں سے ایک باب یہ بنا دیا ہے کہ ارواح کے ساتھ ارتباط. یہ خود ایک باب ہے. باب کا نام ہے ارتباط. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ارواح سے ارتباط, اس کا مطلب یہ ہے کہ ارواح ہیں کہ جن سے آپ کو رابطہ کرنا ہے.
جناب حالت
مسلم نے حضرت عائشہ سے روایت کی ہے کہ حضرت عائشہ نے کہا
کون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علماء کون لیلتها من رسول اللہ یخرج آخر.
میگه هر شب که نوبت خونه من بود
آخرش میگه
هر شب
روایتی ہے کہ کہتی ہیں کہ جب بھی رسول اللہ رات گزارنے کے لیے میرے پاس آتے تھے تو آخر شب سے میں نکل جاتا تھا. یا خود
آخر اللیل الی
الباقی. ہمیشہ ایسا نہیں ہوا کہ کبھی رات میرے پاس گزاری ہو اور وہیں پر رکے ہوں. آخر شب میں آخر میں نکلتے تھے اور باقی کی طرف چلے جاتے تھے. ہم لوگ رات کو قبرستان جانے سے وحشت کرتے ہیں, نہیں جاتے. لیکن جس کا کام میتوں کے ساتھ رہتا ہے اس کو کوئی خوف نہیں ہوتا. 10 میتوں کو بھی رکھیں تو ان کے سامنے ان کے پالوں میں بیٹھ کے سو جاؤ آرام سے. اس کی عادت ہے, اس کو کوئی پریشانی
نہیں.
اس لیے اس کو پتا چل گیا کہ یہ اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا.
پیغمبر اکرم آخر شب بلند میشه سراغ اینا با اینا آنس میگیره.
اچھا پیغمبر اکرم آخر شب میں باقی جا رہے ہیں اور اس عالم کے ساتھ مرتبط رہتے ہیں.
روایت
میں
مسلم ہوں میگی السلام علیکم.
یہ مسلم
اور قوم مؤمنین
مسلم نے پیغمبر وہاں جا یہ حضرت ام المؤمنین کی پیغمبر آخر شب میں باقی جاتے تھے ارواح سے مربوط ہوتے تھے اور کہتے تھے السلام علیکم.
فآتاكم ما توعدون.
که السلام علیکم دار قوم مؤمنین، اے مؤمنوں کو جس گھر میں بسایا گیا ہے اس گھر میں بسنے والوں تم پر سلام ہو، اور کیا وہ سب چیزیں تمہیں مل گئی جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا؟
قدن معجلون بینما ان شاء اللہ بکم لاحقون اللہم اغفر لأهل البقیۃ طاقت.
تم ہم سے پہلے چلے گئے ہو اور ہم تمہارے بعد تمہاری طرف آنے والے ہیں، یہ اس طرح سے گفتگو فرماتے تھے پیغمبر. نعوذ باللہ، پیغمبر عبس کاری تو نہیں کرتے ہیں کہ مثلاً جو نابود ہو گئے ان کو سلام کرتے، کچھ ہے نہیں جن کو تم کہہ رہے ہو.
روایت لوگوں،
یہ کیسے ممکن ہے؟ روایت
لوگوں
کے
پاس
دوسری روایت ہے بھی جناب عائشہ سے، دوسری روایت میں ہے کہ جب پیغمبر کی اس روش کو مومنین نے دیکھا تو اس نے کہا کہ اللہ کے رسول مجھے بھی سکھا دو کہ میں بھی زیارت کو جاؤں، قبرستان کی زیارت کو، اہل قبور کی زیارت کو میں بھی جاؤں. پیغمبر نے منع نہیں کیا قبرستان جانے سے جیسے کہ ہم خیال کیا جائے، بلکہ پیغمبر نے کہا کہ تم اس طرح پڑھو جب قبر پہ جاؤ تو.
جناب
زہرا
مرضیہ چھ
نقد فرقے
میں
آمد کنار قبر حمزہ، جو آزادی بھی کیا ہے. شیعہ سنی دونوں روایات کے مطابق حضرت فاطمہ زہرا حضرت حمزہ کے قبر پہ آتی تھی، وہاں پر آزاداری کرتی تھی، منع نہیں ہے.
نفهمیدن
فقه ہے، فقه روایات سے دور ہونے کے نتیجے میں یہ کچھ فہمیاں پیدا ہو جاتا ہے.
قولی السلام علی اہل دیار من المؤمنین والمسلمین ورحم اللہ المستقدمین منکم والمستاخرین فإنما ان شاء اللہ بکم لاحقون.
اور حضرت پیغمبر المؤمنین عائشہ کو باقاعدہ تعلیم دیتے ہیں کہ تم اس طرح سے کہو کہ السلام علیکم، تم پر سلام ہو اے اس دنیا سے گزرے ہوئے مومنین اور مسلمین. اس کے بعد والے جملات والے بارہ اس میں خطاب یہ ہے کہ ان کو مورد خطاب قرار دے کر ان سے بات کرو، پیغمبر عائشہ کو یہ سکھا رہے ہیں.
و انشاءاللہ این بحث دنباله داره و تا برسیم ببینیم برای خودمون چی کار کنیم.
اس بحث کا دنبالہ بھی ہے انشاءاللہ، اس کو آئندہ ہفتے میں پیش کریں گے.